حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ عزاداری سید شہدا کی حکمت کے حوالے سے کچھ معروضات آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کی کہ قرآن مجید کے آیات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم عزاداری کریں، آئیے مودت اور اجر رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو جائے، اہل بیت کے غم میں غمگین ہو جائے، گریہ کرے۔ جب کسی آدمی کے عزیز ترین عزیز، محبوب ترین ہستی پر مصیبت آتی ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یقیناً سب سے پہلا اثر آنکھوں پر ظاہر ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، سر پر مارتا ہے، چہرے پر مارتا ہے، سینے پر مارتا ہے۔ یہ فطرت انسان کا تقاضا ہے، محبت کا فطری تقاضا یہی ہے۔ جب آپ محبت کرتے ہیں تو اس کا فطری تقاضا یہ اعمال ہے، اس لیے خود ماتم حسین سینہ زنی کو بھی آپ اسی آئے مودت سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ محبت کا حکم ہے اور اعلیٰ درجہ کے محبت کا تقاضا یہی ہے۔ دیکھیں ہمارے جب کوئی عزیز فرزند دنیا سے چلا جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سخت طریقے سے شہادت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، یہی کام کرتے ہیں، یہ فطرت کے عین مطابق۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، خدا پسند نہیں فرماتا ہے، خدا محبت نہیں کرتا ہے کوئی کسی کی برائی کو کھلم کھلا بیان کرے، کسی کو گناہوں کو کھلم کھلا بیان کرے، مگر الا من ظلم، مگر وہ آدمی جس پر ظلم ہوا ہو وہ اپنے ظالم کی برائیوں کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ آیت بھی ایک دلیل ہے عزاداری کے حوالے سے۔ اس آیت سے فقہی طور پر غیبت کے حوالے سے بھی استفادہ کرتے ہیں کہ مظلوم پر اگر کسی پر کوئی ظلم کرے، اپنے ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ آپ بزرگان کی، بزرگوں کی غیبت کرتے ہیں، جو 14 صدیاں پہلا گزر چکا۔ حقیقت میں غیبت کے کچھ جائز حالات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو مظلوم ظالم کی غیبت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، متجاہل بالفسق ہو، تو اس کی برائیوں کو بیان کر سکتا ہے۔ اگر کسی سے دین اور اہل حق کو، اہل اسلام کو نقصان ہو، اس کی شر سے بچانے کے لیے اس کی برائیوں کو بتا سکتے ہیں تاکہ لوگ اس سے پرہیز کرے، احتیاط کرے، بچے رہے۔ مختلف مقامات ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے، اگر یہ جائز نہ ہو پھر قرآن مجید میں دیکھیے، انبیاء کے اعمال پر بھی اعتراض ہے نا، انبیاء کے ترک اولا ہے تو گناہ تو نہیں کیا، انبیاء نے ترک اولا کیا، ان کے ترک اولا کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ بس عظیم شخصیات کے بھی خامیاں بیان کرنا جبکہ وہ خامیاں گناہ نہیں تھی، اس کے باوجود بیان کرنا قرآن میں ہے۔ فلم نجد لہو عزما، حضرت آدم کے بارے میں فرماتا ہے، آدم مضبوط ارادے کے مالک نہیں تھے۔ حضرت یونس کے حوالے سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے، سنت میں بھی ایسے واقعات ہیں، تاریخ انبیاء جو کچھ بیان ہوا سنت کے ذریعے بیان ہوا ہے، جو مستند بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ راستہ بند ہو تو تاریخ کا دروازہ بند کرنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ تاریخ عبرت کا ذریعہ ہے، فی قصصہم عبرہ، گزشتہ لوگوں کی داستانوں میں عبرت ہے صاحبان عقل کے لیے۔ تو ان مقامات میں سے ایک یہ ہے۔ میں کچھ میں نے میڈیا وغیرہ میں سنا ہے کہ آپ غیبت کرتے ہیں، نہیں، غیبت ہر جگہ حرام نہیں ہے، جہاں پر حق کے مفاد میں ہو، اسلام کے مفاد میں ہو، انسانوں کی تربیت اس کے ذریعے ہو رہا ہو، وہاں پر جائز ہے۔ ایک غلط آدمی ہے، وہ رسوا نہ ہو جائے تو ہو سکتے لوگ دھوکے میں آ جائے، اس کی غیبت کرنا ہے۔ عجیب چیز ہے، امیر شام مدینے میں آیا امام کی خدمت میں، کہا کہ میں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی ہے، وہ خلیفہ بنے گا، آپ بھی بیعت کریں، یزید نیک آدمی ہے۔ تو امام نے فرمایا تم کس کی بات کرتے ہو، ایک انجان ناشناختہ آدمی کی بات کرتے ہو، یزید کو اس کے شراب کے ساتھ، اس کے کتوں کے ساتھ، اس کے کیا نام ہے بندروں کے ساتھ چھوڑو، لہو لعب کے ساتھ چھوڑو، کون نہیں جانتا یزید کیا کرنی کرتا ہے۔ تو کہنے لگا دیکھو یزید آپ کی غیبت نہیں کرتا ہے، آپ یزید کی غیبت کرتا ہے۔ یہ ہر مجرم اپنی جنایات چھپانے کے لیے اور مجرمین کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی لیے فقہ اسلامی میں چند مقامات ایسے ہیں جن میں جائز ہے، ان میں سے ایک یہی ہے، لا يحب الله الجهر بالسوء، بس یزید نے جو ظلم کیا اہل بیت پر، یزیدیوں نے جو ظلم کیا اہل بیت پر، ان مظالم کو بیان کرنا صحیح ہے۔ امام غزالی کہتا ہے کہ اگر ہم یہ اجازت دیں گے آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے، یزید کو کس نے لایا، اس کے لانے والوں کو کس نے لایا، سلسلہ آگے بڑھے گا، اس لیے ہم یہی پر روک دیتے ہیں، آگے بڑھنا ہی نہیں دیتے۔ مطلب تو سب کے سمجھ میں آ رہا ہے کیوں یزید سے دفاع کر رہے ہیں، تاکہ تحقیق کے نتیجے میں باتیں اوپر تک نہ جائے، کوئی غلط آدمی پکڑا جائے تو کہا جائے کہ یہ غلط، اس غلط آدمی کو کیوں، کس نے عہدہ دیا، عہدہ دینے والے کی بات آئے گی، آہستہ آہستہ اوپر تک بات جا سکتی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ خدا لا يحب، محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ہے کھلم کھلا کسی کی برائیوں کو بیان کرے، مگر ان کے اس پر ظلم ہوا۔ اب یزید نے جو ظلم کیا کربلا میں، اب ان مظالم کو بیان کرنا اس آیت کے مطابق صحیح، آیت کہتی ہے خدا محبت نہیں کرتا ہے کسی کی برائی بتانا کھلم کھلا دوسرے کو، مگر محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے اگر مظلوم ظالم کی برائیوں کو بیان کرے۔ بس ظالم کے برائیوں کو بیان کرنا پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ یہ ایک، بعض وقت کہتے ٹھیک ہے حسین و آل حسین پر یزید نے ظلم کیا، آپ پر تو ظلم نہیں کیا، آپ کیوں بیان کرتے، یزید کے برائیوں کو آپ کیوں لوگوں کو سناتے ہیں؟ جواب یہ کہ یزید نے صرف حسین پر ظلم نہیں کیا، ساری انسانیت پر ظلم کیا ہے، انسانیت کو حسین کی ہدایت سے محروم کیا ہے. بلکہ امام حسین شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن خدا کی خدمت میں گئے، اپنے والد، اپنے والدہ، اپنے بھائی، اپنے نانا کی خدمت میں گئے. لیکن ہم لوگ انسانیت کا کیا بنا؟ امامت سے محروم ہونے کی وجہ سے، دین سے، خدا سے، اقدار سے محروم ہو گئے. یعنی سب سے زیادہ ظلم عام انسانوں پر ہوا. اگر امامت کی حکومت چلتی تو امام زمانہ جب آئیں گے، جو کچھ کرنے والے ہیں اور جس کو سارے شیعہ سنی سب مانتے ہیں، یہی کام پہلے ہونا تھا. دنیا بھی جنت کی مثال پیش کرتی، آخرت میں بھی جنت. انسانیت اس نعمت سے محروم کس طرح سے ہوئی؟ یزید اور یزید جیسوں کی وجہ سے. بس کل انسانیت پر ظلم کیا، اسی لیے ہم ان برائیوں کو بیان کریں گے تاکہ عبرت بن جائے، دوبارہ یزیدیوں کو اقتدار پر آنے کی اجازت نہ دے. کم از کم، کم از کم جس طرح سے اس زمانے کے لوگوں نے غلطی کی اور یزید کے ساتھ دیا، ہم یزید کے ساتھ نہ دیں. ابھی امام حسین نہیں، حسینیت ہے، امام نہیں، امامت ہے، امام پردہ غیب میں ہے. یزید نہیں ہے، یزیدیت ہے، وہ دو صفحیں ابھی بھی آمنے سامنے ہیں. اسی لیے ان حقائق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو خود قرآن کے مطابق مسائل پڑھنا، مظالم یزید و آل یزید پڑھنا مطلوب ہے، پسندیدہ ہے. اسی طرح سے قرآن مجید فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّم شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر کوئی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، عظمت کا قائل ہو جاتا ہے، خدا کی نشانیوں کا، تو یہ تقویٰ، یہ دل کی علامت. اگر کسی کے دل میں تقویٰ ہے تو خدا کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے. خدا کی نشانی یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو خدا کی یاد دلاتی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے دل میں تقویٰ پیدا کرتی ہے، وہ شعائر اللہ ہے، خدا کی نشانی. شعیرہ کا جمع شعائر ہے. قرآن مجید میں چند شعائر کی مثال دی. مروہ صفا کے بارے میں فرمایا، من شعائر اللہ والبدن جعلناها، وہ اونٹ جو حاجی لاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، کہا کہ یہ بھی خدا کی شعائر میں سے ہے، نشانیوں میں سے. تو خود بخود جب اونٹ جو جس کو ذبح کرنے کے لاتے ہیں وہ خدا کے شعائر میں سے ہو، تو عزاداری سید شہدا بطریق اولا شعائر میں سے ہے. کیونکہ آیت کے، کسی آیت کی تفسیر کے لیے کہاں سے ہم استفادہ کرتے؟ سب سے پہلے عربی ادب سے. عربی ادب میں دیکھنا ہے شاعر کا معنی کیا ہے، یعنی علامت، وہ چیز جو خدا کی علامت ہے، دین خدا کی علامت ہے. انسان اس کو دیکھ کر خدا کا احساس ہو جاتا ہے، خدا کی یاد آتی ہے. آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، ولیت شعری، اے کاش مجھے پتہ ہوتا. شعر شعور سے ہے، علامت کی وجہ سے انسان کو شعور پیدا ہوتا ہے، یعنی علم پیدا ہوتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ خدا کے بارے میں، دین خدا کے بارے میں. بس ہر وہ چیز جو انسان کو خدا کی یاد میں ڈال دے، دین خدا کی یاد میں ڈال دے، وہ شاعر اللہ ہے. عزاداری سید الشہداء سے بڑھ کر شاید کوئی چیز ہو دنیا میں جو انسان کو خدا کی یاد میں ڈال دے. آپ دیکھیے، سب سے زیادہ عزاداری امام، آپ یہ حدیث تو بارہا سن چکے، سب سے زیادہ لوگ حسین کی وجہ سے جنت میں جاتے ہیں. ایک اہم نقطہ یہی ہے کہ یہی عزاداری انسانوں کو جنت کی طرف لے جاتی ہے.
یعنی یہ درسگاہ حسینی ہے. اسی لیے انسان کو خدا کی یاد میں یعنی تاریخ بشریت میں خدا کے راہ میں سب سے عظیم ترین قربانی کی اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال نہیں ہے. تو خود بخود ذکر حسین مجالس انسان کو یاد خدا، دین خدا، تقویٰ کی طرف بلاتی ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ، جو تعظیم کرتا ہے. تکفیری لوگ کہتے ہیں کہ تعظیم عبادت ہے اور غیر خدا کی عبادت حرام ہے، اسی لیے جو عزاداری کرتا ہے یا محفل میلاد مناتا ہے وہ مشرک ہے، کافر ہے. جبکہ خود قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ، جو تعظیم کرتا ہے، جو بڑا سمجھتا ہے، جو عزت کرتا ہے، کس کے؟ خدا کی نشانیوں کی. وہ تقویٰ کی علامت، دل میں تقویٰ ہو تو نشانی خدا کا احترام رکھتا ہے. تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عزاداری شعائر اللہ میں سے ہے. شعائر اللہ کی تعظیم تقویٰ کی علامت. پرہیزگار لوگ ہی عزاداری کریں گے. کچھ لوگ کوشش کرتے کہنے کہ شعائر اللہ صرف وہی صفا ہے، مروہ ہے، اور وہ اونٹ ہے جس کو ذبح کے لیے لاتے ہیں. لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ نام عربی ادب کے مطابق، ایک علم اصول کے مطابق، دو مسلم ہے. کسی لفظ کے جو معنی عربی ادب میں ہے اسی کو لینا ہے، قرآن میں ہو، سنت میں ہو، اس لفظ کے معنی سمجھنے کے لیے جو معنی عربی میں ہے اسی معنی کو لینا ہے. مؤمنین، فرض کہ میں کہتا ہوں مؤمنین اچھے ہیں، پھر تین مؤمن کا نام لے لوں، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کوئی مؤمن نہیں ہے. یہ ادبی لحاظ سے آپ دیکھیے، ہر لفظ کے معنی ہوتا ہے، وہی معنی مراد ہوتا ہے. چند مثالوں سے، چند مثالوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ ادب عربی ادب میں مسلمہ ہے. لیکن چونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں سارے مسلمانوں کو کافر قرار دینا، اسی لیے کہتے ہیں وہ تین نام جو قرآن میں ہیں، صفا، مروہ اور بتنا، اونٹ، وہی شاعر اللہ، باقی کوئی شاعر اللہ نہیں. جبکہ شاعر کا معنی کیا ہے؟ خدا کی نشانی. اور آپ جانتے ہیں فرزدق بعد میں، جب وہ واقعہ امام چارم کے زمانے میں معروف واقعہ کہ خلیفہ کا ولی عہد آیا ہے، کوئی اس کا اعتنا نہیں کرتا ہے. وہ منتظر رہا کیونکہ طواف نہیں کر سکتا تھا رش کی وجہ سے. اچانک دیکھا ایک جوان، نورانی جوان آ رہا ہے، سر نیچے ڈالا ہوا ہے. جیسے ہی وہ آ گئے، مسلمان دو صفوں میں بٹ گئے اور ان کو راستہ دیا، طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا اور چلا گیا. کسی نے حشام سے پوچھا یہ کون تھا جس کی اتنی عزت ہے؟ خلیفہ کے بیٹے کی عزت نہ ہو، اس کی اتنی عزت. اس نے تجاہل کیا، حسد کی وجہ سے تجاہل کیا، کہا میں نہیں جانتا ہوں. فرزدق وہی پر تھا، برداشت نہیں کیا. کہا کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وقتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ ہے جس کو مکہ جانتا ہے، مدینہ مکہ جانتا ہے، خانہ خدا جانتا ہے، صفا جانتا ہے، مروہ جانتا ہے، یعنی تمام اسلام کے جو مقامات ہیں وہ سب ان کو جانتا ہے. پھر فرمائیے، یہ خود سید سجاد نے شام کے دربار میں کیا فرمایا؟ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، زمزم و صفا کا فرزند ہوں. مطلب کیا ہے؟ یہ سب ہماری وجہ سے زندہ ہے. اگر مکہ زندہ ہے، اگر منا زندہ ہے، اگر صفا زندہ ہے، آل محمد کی وجہ سے زندہ ہے. اب یہ شاعر اللہ بنے اور آل محمد شاعر اللہ نہ بنے، یاد آل محمد شاعر اللہ نہ بنے، آپ خود دیکھیے. تو خود قرآن کی تقاضا یہی ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کریں. متعدد اور بھی آیات ہے، لیکن آپ کی خدمت میں دلائل کے حوالے سے آپ نے دیکھا منع کی صرف ایک دلیل ہے جو خلیفہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ بھی عالم اسلام کے علم رجال کے مطابق کمزور ہے اور اس کے مقابل میں مستند روایت اس کو ٹھکراتے ہیں. پھر منع کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ سیرت پیغمبر ہے غم حسین منانے کے حوالے سے, اور سیرت اصحاب شہادت کربلا کے بعد مدین پورا مدینہ نے غم حسین منایا. ام المؤمنین ام سلمہ ام المؤمنین ہیں, حجت ہے عالم اسلام کے لیے ان کے کردار. کالا کپڑا پہنا اور کالا خیمہ لگایا اور غم حسین مناتی رہی روتی رہی. کیسے منع کرتے ہیں؟ امیر شام نے تو خلیفہ سوم کے پیراہن لے گیا اور پیراہن کو دکھا تو یہ پورے ایک سال لوگوں کو رلایا. اب وہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے تو یہاں سمجھنا تھا اعتراض کا مقصد کیا ہے. آواز حق سننا نہیں چاہتے. اب اس حوالے سے اور بھی کوششیں کی ہے, بعض وقت کوشش کی ہے کہ چنانچہ کل عرض کے قیام حسین شریعت کے خلاف تھا, خلیفہ برحق ہے. اب دیکھیں ان کے خلیفہ برحق کو جو تکفیری پیش کرتے ہیں, ابھی بھی جو خلیفہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں خلافت کس طرح سے ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. کس نے اس کو منتخب کیا تھا؟ آپ پوچھیں کس نے منتخب کیا. اور پھر بے عدل کرنے والا, ایک دن میں عراق موصول کے 1200 عالم کو ایک دن میں قتل کر دیا بے عدل کرنے پر. یہ وہ بے عدل ہے, کہتے بے عدل اور عوام کے انتخاب سے اقتدار پر آتا ہے. یہ حقیقت 20ویں صدی میں, جس 20ویں صدی میں الیکشن کو سب مانتے ہیں اس صدی میں یہ حالت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انتخاب کے حوالے سے اور حکم شرعی کے حوالے سے کہ آیا خلاف شریعت ہے, خلاف ہے شریعت ہے قیام کرنا. کوشش بہت کی بنو امیہ نے, اتنی روایات جعل کی, ابھی عالم اسلام کے کتابوں میں ہے. دیکھیں یہ روایت مستند ترین کتابوں میں ہے کہ اگر تمہارے حکمران نے تم پر ظلم کیا, دینی لحاظ سے بھی ظلم کیا, دنیاوی لحاظ سے بھی ظلم کیا, تمہارے جسم پر بھی ضرب اور حملہ کیا, شیطان جیسا اگر ہو تب بھی تم اس کے خلاف اقدام مت کرو. اس قسم کی چیزیں بنو امیہ نے بنائی کیونکہ اس وقت حدیث پر تو پابندی لگی تھی. تو جیسے حدیث جعل کرنا چاہے, ابھی مثلاً کوئی آدمی حدیث جعل کر ہم اسے پوچھتے ہیں کہاں پر تم نے دیکھا, اس کو پکڑ سکتے ہیں, یا دکھاؤ یا تم نے جعل کیا. لیکن اس زمانے میں حدیث جو لکھی گئی تھی ان پر آگ لگا دی گئی, اس بنا پر ہر آدمی چاہتا تھا حدیث جعل کر سکتا تھا. بنو امیہ نے اسی سے فائدہ اٹھایا, کہا کہ حکمران جتنا برا کیوں نہ ہو اس کی اطاعت واجب ہے. کربلا میں بھی اسی سے فائدہ اٹھایا, مدینے میں بھی اسی سے فائدہ اٹھایا, مکے میں بھی اسی سے فائدہ اٹھایا. اور پھر دوسری قسم کے احادیث سے کہ مسلمانوں کی جماعت مسلمین سے جدا ہونے والا جاہلیت کا موت مرتا ہے, کافر ہے. اب دیکھیے کوئی بھی تحریک اٹھے ظالم کے خلاف, روزہ اول معاشرے کے 100% تو نہیں اٹھتا ہے. پوری تاریخ میں دیکھیے, عقل کے ذریعے سوچئے, اگر ظالم کے خلاف, جابر کے خلاف, باطل کے خلاف تحریک اٹھے ابتدا میں چند لوگ ہوں گے. اب اس حدیث کے مطابق کیا ہوگا؟ یہ لوگ جاہلی ہے, کافر ہے, ان کے خلاف جنگ کرنا واجب ہو جائے گا. تو ہر قسم کے اصلاحی تحریک, امر معروف کی تحریک, ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی تحریک پر ان جعلی احادیث کے ذریعے پابندی لگائی. بہت اس طریقے سے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف آوازوں کو پیغمبر کے نام سے, پیغمبر کے جعلی احادیث سے بند کر دی. اسی لیے کہا حسین کو, حسین شہید ہو گئے اپنے نانا کے تلوار سے, پیغمبر کے جعلی احادیث کے مطابق مسلمانوں سے کہا گیا کہ یزید جتنا برا کیوں نہ ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا شریعت کے خلاف بغاوت. یہ لیکن امام نے اس کے مقابل میں وہ معروف حدیث بیان کیا میرے نانا نے فرمایا ہے، اگر حکمران حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، خدا کی اطاعت نہیں کرتا ہے، شیطان کی اطاعت کرتا ہے، اس حکمران کی اس ان اعمال کو دیکھتے ہوئے خاموش رہنے والے کو خدا اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا. مولا نے فرمایا خود اللهم لم يكن ذکر منا، دونوں امام نے فرمایا، مولا سید الشہداء نے، مولا امیر المومنین دونوں نے، کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں مال و حکومت کے لیے نہیں ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ دین کی نشانیاں زندہ ہو، مظلوم کو اس کا حق مل جائے، امن و امان اس کو مل جائے، خدا کے احکام معاشرے میں نافذ ہو. مولا فرماتے ہیں مجھے افسوس ایسا ہوتا ہے خلافت قبول کرنے کے بعد کہ ان یلی امر ہادی الامہ فجار، اس امت کے حکمران فاجر ہو، فاسق ہو، سفہا ہو، تو یہ لوگ خدا کے بندوں کو اپنا غلام قرار دیں گے، خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنائیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے، برے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے. ولیکن آسی ان یلی امر ہادی الامہ سفہاؤہا وفجارہا، مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ اپنے خلافت قبول کرنے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے اس امت کے والی سفیح اور فاجر، سفیح بے عقل لوگ، دین کی نگاہ میں گناہگار سب سے بڑا بے عقل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ابدی سعادت کو دنیا کے چند دن کے مقابل میں فروغ کرتا ہے. تو فَيَتَّخِذُ مَالَ اللَّهِ دُوَلًا، یہ لوگ خدا کے مال کو اپنے درمیان گماتے رہیں گے، چند خاندانوں کے درمیان بیت المال گھومتا ہی رہے گا. وعباد اللہ خولا، خدا کے بندوں کو اپنا بندہ قرار دیں گے. فَيَتَّخِذُ الصَّالِحِينَ حَرْبًا، صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے. وَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا، فاسق لوگوں کو اپنے حزب میں، اپنی پارٹی میں شامل کریں گے. اسی لیے میں نے یہ حکومت اور یہ خلافت قبول کی، مولا فرماتے ہیں. تو یہ وجوہات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا سید الشہداء نے کیا کیا، جب قیام کیا تمام نقش خاک میں مل گئے. پھر مولا کے بعد آپ دیکھیں مدینہ میں اصحاب اور تابعین نے قیام کیا، مکے میں بھی تابعین نے قیام کیا، اور جتنی کوششیں تھیں یہ ثابت کرنے کہ قیام حرام ہے، جب فرزند پیغمبر نے قیام کیا، جب اصحاب نے قیام کیا، جب تابعین نے قیام کیا، جب مکہ و مدینہ نے قیام کیا، پھر ناجائز کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پورے اموی خلافت کو غیر شرعی اور غاصب خلافت قرار دیا، جبکہ اموی نے کوشش کی تھی کہ ثابت کرے قیام کرنے والا باطل ہے. قیام حسین نے امت کو یہ پیغام دیا، یہ غاصب ہے، یہ ظالم ہے. سب سے پہلے، سب سے زیادہ مقدس سرزمین اور سب سے بڑے علم رکھنے والی شخصیات یعنی اصحاب پیغمبر تابعین نے قیام کیا. تعجب ہوتا، کچھ لوگ کہتے ہیں اصحاب خاموش تھے یزید کی حکومت کے مقابل میں. مدینہ کا واقعہ کیا ہے؟ تاریخ اسلام میں ناقابل انکار حقیقت ہے. اصحاب کا قیام تھا. کس کا قیام تھا؟ وہ اصحاب و تابعین کا قیام تھا. قیادت بھی حضرت حنزلہ کا فرزند عبداللہ ابن حنزلہ کر رہا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ شہادت حسین ہمارے لیے خطرناک ہے، کوشش کی اس قیام حسین کو فضیلت، قیام حسین کی فضیلت کو ختم کرنے کی کوشش کی، تاکہ یہ بتائیں یہ کوئی مقدس قیام نہیں تھا، الہی قیام نہیں تھا، خدا کے لیے، اسلام کے لیے نہیں تھا، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے قیام تھا. جب اگر یہ قیام کربلا خدا کے لیے نہ ہو، خاص اہداف و مقاصد کے تحت نہ ہو، تو پھر آپ کو اس کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا تھا. اسی لیے کہا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، اقتدار کے لیے جنگ لڑی تھی. آپ اب تک جو سن رہے ہیں تکفیریوں کے ذریعے یہ باتیں، تکفیری داعش نے اعلان کیا کہ ہمارا امام یزید ہے، اور ہمارے امام نے ان کے رافضیوں کے امام کو شہید کیا ہے، ہم رافضیوں کو بھی ان کے امام کے ساتھ ملحق کریں گے قتل کر کے. تو یہ آپ دیکھ رہے کہتے ہیں نا اقتدار کی جنگ، اقتدار کی جنگ تو مقدس جنگ نہیں ہے، اقتدار پر آنے کے لیے جنگ لڑنا. تو ایک ہارتا ہے، ایک جیتا ہے، کوئی نہ ہارنے والا نہ جیتنے والا دونوں میں سے کسی کو ایک سے بہتر نہیں, ایک کو دوسرے سے بہتر نہیں کہہ سکتے. یہ کوشش کی, جبکہ دنیا جانتی ہے, اقبال کے لیے شعر ہے, اگر امام کا گر سلطنت بودی, شعر کا مضمون یہ شعر پورا میرے ذہن میں نہیں ہے, امام کا مقصد سلطنت ہوتا, امام کا مقصد قیام کا مقصد سلطنت ہوتی, خود نہ کر دی بات چنی سامان سفر. اگر امام کے قیام کا مقصد حکومت کرنا ہوتا تو 72 آدمیوں کے ساتھ تو نہیں آتے نا. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت کی حکومت, اس کے مقابلے میں 72 لے کے آئے. یہ خود بتا رہا ہے حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے. اور خود امام مدینے سے مکے سے کربلا تک مسلسل خبر دیتے آئے کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں. مدینے میں جب محمد نے درخواست کی یا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جب تک میرے خون نہیں بہائیں گے تب تک بنی امیہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے. خدا چاہتا ہے میں شہید ہو جاؤں, اور خاندان رسالت اسیر ہو جائے, ابتدا سے اعلان کرتے آئے. اور یہ ظاہر حال, ان اعلانات کو نہ مانے تو ظاہر بتائیے. دیکھیے 72 آدمی دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس زمانے کی, اس کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہے, تو یہ اقتدار کی جنگ ہے. یہ دشمن کو رسوا کرنا تھا, امت کو پیغام دینا تھا کہ اگر کہیں دین کے وجود خطرے میں ہو, دین کے اقدار کا وجود خطرے میں ہو, اور مد مقابل جو دشمن دین ہے وہ بہت طاقتور ہو, آپ تسلیم نہ ہو جائے. مقاومت, تسلیم نہ ہو جائے. اس کو ظاہری تو پہ شکست نہیں دے سکتے ہو, رسوا تو کر سکتے ہیں, رسوا کر سکتے, اس کے حقیقت سے مسلمانوں کو آگاہ کر سکتے, دین کو بچا سکتے ہیں. ایک پیغام دیا, یعنی اسوہ, قیام کا ہدف یہ تھا کہ اسوہ بنے انسانوں کے لیے تا روز قیامت, حق و باطل کے اس معرکے میں اگر ایک دن باطل بہت مضبوط ہو, حق کمزور ہو, اور باطل حق کو نابود کرنے کے لیے تیار ہوا ہو, وہاں پر حق کو بچانے کی آپ کی ذمہ داری ہے, یعنی اس وقت بھی ذمہ داری ہے. کربلا کی قربانی بہترین دلیل ہے. حکومت کے لیے جنگ کرنا ایک طرح سے صحیح نہیں ہے, ایک حوالے صحیح ہے. حکومت برائے حکومت, عیش کرنے کے لیے, خوش گزرانی کے لیے, عیاشی کے لیے حکومت کی طلب ناقابل قبول ہے دین میں. مولا فرماتے ہیں ابن عباس سے, ابن عباس مظلوم کا حق ظالم سے لینا میرا مراد نہ ہوتا, میرا مقصد نہ ہوتا, تو بکری کی چھینک سے بھی پستر ہے حکومت میرے نگاہ میں. بکری کی چھینک سے تو نفرت ہوتی ہے, اس سے بھی پستر ہے. یا فرمایا کہ اس جوتے کی, ابن عباس سے پوچھا کیا قیمت ہوگی, ابن عباس نے عرض کیا شاید اس جوتے کی, مولا سلوا رہے تھے کسی سے, ابن عباس نے عرض کیا مولا شاید اس کی کوئی قیمت نہ ہو. فرمایا اس سے بھی کمتر ہے تمہارے اوپر حکومت کرنا اگر مظلوم کا حق ظالم سے لینا میرا مقصد نہ ہوتا. خود فرماتے جب خلافت قبول کی, لولا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر وما اخذ اللہ على العلماء ان لا يقاروا على قضة الظالم ولا على سقب المظلوم, اگر خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا علماء سے کہ ظالم کو پرخوری پر نہ چھوڑنا ہے, مظلوم کو بھوک پر نہیں چھوڑنا ہے, یعنی مظلوم کا حق ظالم سے لینا ہے, اگر یہ وعدہ خدا نے نہ لیا ہوتا تو میں خلافت کو قبول نہ کرتا, لیکن خدا نے یہ وعدہ لیا ہے علماء سے. تو حکومت اسلامی اہداف و مقاصد کے لیے بہت اہم چیز ہے. پیغمبر نے سب سے پہلا کام حکومت کی بنیاد ڈالی مدینے میں, امام جب آئیں گے سب سے پہلا کام عالمی حکومت کی بنیاد. مولا امیر المومنین نے حکومت طلب بھی کی اور حکومت بھی کی, لیکن اس حکومت کا مقصد اقدار کو زندہ کرنا, عبودیت کو زندہ کرنا, انسانیت کو زندہ کرنا, اس دنیا کو جنت کی مثال بنانا, انسانوں کو آخرت سے پہلے دنیا میں جنتی بنانا, یہ اعلیٰ اہداف. لیکن قیام کربلا میں یہ بھی مد نظر نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ امام جانتے تھے اہل کو فساد نہیں دیں گے. یہ مد نظر ہو تو اسلامی اہداف کے مطابق ہے. حکومت چاہتے ہیں تاکہ اسلام کو معاشرے میں نافذ کرے, انسانوں کو قرآن و اطرت کی تعلیمات کے مطابق انسانوں کی تربیت دے کرنا صحیح ہے, لیکن فی الحال اہل کوفہ ساتھ دینے والے نہیں تھے. امام کو علم امامت کے ذریعے, نہ صرف علم امامت کے ذریعے, پیغمبر سے لے کر دوسرے امام تک نے خبر دی تھی, پھر اپنا علم. پھر اس وقت کے سارے سیاست مدار کہتے تھے آپ عراق میں شہید ہوں گے, سب کا یہی مشورہ تھا اور حقیقت بھی یہی تھی. یعنی سیاست مداروں کے تجزیہ غلط نہیں تھا, حالات بہت واضح تھے. تو امام شہید ہونے کے لیے آئے تھے, حالات بتا رہے تھے, واضح تھے حالات. خود نے فرمایا کہ جان میرے کاروان میں شامل ہونے والا شہید ہو جائے گا, جو شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی کے ساتھ بھی ہمکنار نہیں ہوگا. تو یہاں پر اسی لیے امام یہاں پر اسلامی حکومت کے لیے بھی نہیں آئے تھے, لیکن اس کے باوجود امام کی فرمائشات کو دیکھیے. یہ فرماتے ہیں ولید کے دربار میں, ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا ختم اللہ بنا فتح اللہ و بنا یختم رجل و یزید رجل فاجر معلن بالفسق و مثلی لا یبایع مثلہ. ہم خاندان رسالت سے, معدن وحی ہے, وحی ہمارے ہاں آیا جایا کرتے تھے اور ہمارے ہاں فرشتے آیا جایا کرتے تھے. رحمتوں کا آغاز بھی ہمارے خاندان سے, رحمتوں کا اختتام بھی ہمارے خاندان پر ہوگا. یزید فاجر ہے, کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نصبح غدن, کل ہونے دو, ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کا حقدار کون ہے, خلافت کا حقدار کون ہے. مختلف مقامات پر آپ نے فرمایا, مطلب یہ تھا کہ امام فرمائے کہ اس وقت امت جس مشکل سے دوچار, جس اس وقت اسلام جس مشکل سے دوچار ہے, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ حکومت باطل کے پاس ہونے کی وجہ سے ہے. تو حکومت باطل کی وجہ سے باطل کے پاس ہونے کی وجہ سے اسلام پر عمل نہیں ہوتا ہے, اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. تو مسلمانوں کو متوجہ کیا, اگر آپ چاہتے ہیں اسلام محفوظ رہے, اسلام پر عمل ہو جائے, تو حکومت حق قائم کرو. اگر چاہتے ہیں اسلام کو بچائے, تو یزیدیوں سے اسلامی معاشرے کو پاک کر. اسی لیے فرمائے مثلی, مجھ جیسا, صرف اپنی بات نہیں فرما رہے, پوری تاریخ کی بات فرما رہے ہیں. یعنی امت کو آگاہ کرنے کے لیے کہ خطرہ کہاں سے ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے. بس حکومت کرنا جو عام طور پر چاہتے ہیں, اس قسم کی حکومت آپ کا مد نظر نہیں تھا. فی الحال حکومت اسلامی بنانا بھی مد نظر نہیں تھا, کیونکہ ناممکن تھا. معجزہ کا کام نہیں ہے, معجزہ کہ اپنے مواقع ہوتا ہے, لیکن عام بشری طاقت, جو ہر نبی اور ہر امام بشری طاقت کے مطابق کام کرتے ہیں, اس کے مطابق اس وقت حکومت اسلامی بنانا ممکن نہیں تھا. جب لوگ تیار نہ ہو تو کس کے ذریعے بنانا ہے؟ جنات کے ذریعے تو نہیں بنانا ہے. لوگوں میں آمدگی کی ضرورت ہے. بچے اگر سکول میں پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو, استاد ہزار کوشش کرے کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو لوگ تیار نہیں تھے, حقیقت بتا رہا ہے. جاننے والے, معرفت رکھنے والے اہل کوفہ کی حالت تو آپ دیکھیے, پھر دوسروں کی دوسری بات. تو اقتدار کے لیے یہ جنگ نہیں تھی. واضح ہے کہ 72 آدمی کے ساتھ اقتدار کے لیے نہیں ہے, حق و باطل کی جنگ تھی. اور بعض وقت کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی پرانی دشمنی تھی, پرانی دشمنی تھی, بلکہ ان کے دادا پر دادا بہت جو چند پشت پر جا کے ملتا ہے فرض کرے, وہ دونوں دنیا میں آئے جڑواں شکل میں. اور سنا ہوگا یہ واقعہ, ایک غیر صحیح روایت ہے, صحیح غیر معتبر روایت ہے. اور وہ جدا کیے گئے, اسی سے ان کے درمیان دشمنی آ گئی. تو پھر کوئی یزید گناہ گار نہیں ہے اگر ایسی بات ہے, اس وجہ سے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر گناہ گار نہیں ہے. ابو سفیان گناہ گار نہیں ہے, اس سے پہلے جو مجرمین ہیں وہ بھی گناہ گار نہیں ہیں. یہ جعلی افسانہ بھی نہیں کہ دو خاندانوں میں دشمنی، تو پیغمبر ابو سفیان کی دشمنی بھی اور جنگیں بھی دو خاندان کے، اسلام کفر کے جنگ نہیں، علی اور معاویہ کی جنگ، امام حسین اور یزید کی جنگ، امام حسن کے لشکر میں شک اسی طرح سے ڈال دیا گیا کہ بھائی ان دو خاندان کی پرانی دشمنی ہے. اب میں دیندار ہوں تو ایک دیندار آدمی جب کوئی کام کرتا ہے، میں بھی دیندار ہوں وہ بھی دیندار، میں سمجھ سکتا ہوں یہ کیوں کرتا ہے، اپنا ٹائم دیتا ہے، محنت کرتا ہے دین کے لیے. لیکن اگر میں بے دین ہوں، جب دیکھتا ہوں فلان کام کر رہا ہے، سوچتا ہوں اس کو کچھ مل رہا ہوگا، کچھ فائدہ ہوگا. اسی طرح سے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، جب لوگ بے دین ہو تو فوراً مان لیتے، شاید یہ دشمنی تو آ رہی، چلی آ رہی تھی، شاید امام حسن ہو معاویہ کی دشمنی بھی، امام علی اور معاویہ کی دشمنی بھی وہی دو خاندانوں کی پرانی دشمنی ہو. یعنی انسان خود جب انسان عموماً تجزیہ میں اس کے خیالات مؤثر ہوتے، کسی چیز کی جب تجزیہ کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، تبصرہ کرتا ہے، تو اس کے اپنے ذہنی خیالات کے مطابق کرتا ہے. تو اس بنا پر اہل کوفہ کو شک میں ڈالا، بھائی عثمان کے حامی اور مخالفین کی جنگ ہے، یہ ہے وہ ہے اس قسم کے ذریعے. تو امام حسن نے حکومت دے دی تاکہ مسلمان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ جنگ حق و باطل کی جنگ تھی، اس قسم کی جنگ نہیں تھی. ایک موقع دیا مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے بنو امیہ کو دیکھ سکے، ورنہ کب سے معاویہ کو بھی خلفائے راشدین نے شامل کرتے ہیں. موقع دیا مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھے، مسلمانوں کو پتہ چلے کتنا بڑا مجرم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ دو خاندانوں کی جنگ، یا بعض وقت کہتے ہیں اب دیکھیں کربلا میں کون آئے، سارے بنی ہاشم بھی کربلا میں نہیں آئے، سارے بنی ہاشم نہیں آئے. آپ جانتے ہیں جب مولا کے ساتھ دربار ولید میں گئے 30 جوان تھے، کربلا میں 18 جوان شہید ہو گئے. اب 18 میں تو شہزادہ علی اصغر بھی شامل ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اور سارے ساتھ دینے والوں میں غیر بنی ہاشم بھی ہے، یزید کے ساتھ دینے والے، یہاں سے پتہ چلتا ہے دو خاندانوں کی جنگ نہیں. اگرچہ یزید انتقام لے رہا تو اس کے اشعار میں ہے کہ میں بدر کے انتقام لیتا ہوں، اپنے کفار کے انتقام پیغمبر خدا کے خاندان سے لے رہا ہے. یزید کی الگ بات ہے، لیکن کبھی حسین اور حسین کے ساتھ اصحاب اہل بیت نے یہ بات نہیں کہ معیار ہی واضح ہے سیرت امام. بعض وقت کہتے ہیں امام حسن امام حسین کی طبیعتیں مختلف تھیں، ہم لوگ کیسے ہوتے ہیں طبیعت مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی دو بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ لڑ، ایک کو کچھ کہے وہ شاید برداشت کرے گا، دوسرا برداشت نہیں کرے گا. اسی طرح سے کہتے ہیں امام حسن حسین، میں یہ سب ان دشمنان آل محمد کی باتیں کرتا ہوں کہ اس مقدس قیام کو بے اثر کرنے کے لیے کرتے آئے ہیں. تو کہتے طبیعتیں مختلف تھی، پھر کوئی فرق نہیں ہے، امام حسن نے صلح کیا، امام حسین نے جنگ لڑی، طبیعت کا تقاضا تھا. آپ کے لیے دونوں اسوہ نہیں ہیں کیونکہ طبیعتوں کا تقاضا، جبکہ پیغمبر نے فرمائی یہ روایت تمام عالم اسلام کے پاس ہے. صرف شیعوں کی روایت نے الحسن والحسین امامانی قاما او قعدا، حسن حسین امام ہیں، جس حالت میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو امام ہے. ان الحسین مصباح الہدى والسفینۃ النجاۃ، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہے. اب باقی جو آیات و روایتیں ہیں پنجتن پاک کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، سب بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے ذاتی طبیعت کے بنا پر کوئی کام نہیں کرتے، یہ فانی فی اللہ ہے. اسلام کا حکم ہے ہر مسلمانوں کو کہ مرضی خدا کو مد نظر رکھو، اپنی طبیعت اور اپنی چاہتوں کو مد نظر نہ رکھو. تو امام حسن حسین خود آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے آیات بتا رہی ہے، آئے تطہیر بتاتی ہے، پاک و منزہ ہستی ہے، اپنے ذاتی جذبات مؤثر نہیں ہیں. یہ سارے کچھ بعض وقت اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ دشمنان کہتے ہیں کہ امام حسن عثمانی تھا، امام حسین علوی تھا. آپ نے پتہ نہیں سنا ہے نہیں سنا ہے، اس قسم کی عجیب غریب باتیں کرتے ہیں. کتابیں لکھی گئی، ابھی مزید یہ کتابیں نکل رہی ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے ایک نفسیاتی بیمار ہی کے جملات ہو سکتے ہیں، کیونکہ تاریخی کوئی حقیقت ان کے حق میں نہیں ہے. تو اس طرح سے کوششیں کی، بعض اوقات کہتے ہیں قضا و قدر، خود ابن زیاد نے بھی یہی کہا، یزید نے بھی یہی کہا، تقدیر الہی تھی ہم جیت گئے آپ ہار گئے. یزید کہتا تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ، خدا جسے چاہے تو حکومت دیتا ہے، جسے چاہے تو حکومت چھین لیتا ہے. یا ابن زیاد کہتا ہے کہ خدا نے آپ کے بھائی کو سید سجاد سے خطاب کر کے شہید کیا، کربلا میں قتل کیا خدا نے، یعنی کہ تقدیر الہی. ابھی آپ مینا میں دیکھا کہ مفتی نے کیا کہا، تقدیر الہی تھی یہ وہاں پر اتنے تعداد میں مر گئے. ٹھیک ہے، تقدیر الہی سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. اب آپ کے بارے کوئی آ کے آپ کو گولی مارے، تقدیر الہی ہے، پھر آپ اس گولی مارنے والے کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے. کیسی بات ہے، اپنے تمام پوری تاریخ میں مجرمین نے، مجرم حکمرانوں نے اپنے ناجائز اعمال کے جواز کے لیے تقدیر کا یہ معنی کیا ہے کہ بندہ بے بس ہے، سب کچھ کرنے والا خدا ہے. تقدیر کے اسے غلط معنی کر کے ظالموں کو بچایا ہے امت کے غضب و غیث سے. تقدیر کی یہ معنی تھوڑا ہے، قضاء و قدر کا معنی یہ تھوڑا ہے. یعنی قضاء و قدر کا معنی یعنی خدائی نظام ہے، اس عالم میں خدائی نظام چلتا ہے. پانی اوپر سے گرائیں گے تو نیچے آئے گا، یہ نظام ہے. دیکھیے پتھر کو چاقو مارو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، گوشت کو چاقو مارو تو کٹ جاتا ہے، یہ نظام الہی ہے. تقدیر کا معنی یہ ہے، قضاء و قدر کا معنی یہ ہے. دوسرے کہ علم خدا میں ہے، خدا کے علم میں ہے. تو کہ تو تقدیر الہی تھی. ٹھیک ہے، سب کچھ عالم میں خدا سے، مطلب یہ بجلی ہے آپ کے پاس، بجلی پاور ہاؤس سے آ رہی ہے، لیکن آن آف کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کے پاس، ایک ظالم کے پاس بھی جو طاقت ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، ورنہ اسی وقت اس کی جان لے سکتا ہے، اسی وقت اس کے اٹیک ہو سکتا ہے. طاقت خدا کی طرف سے، لیکن خدا نے اس سے کہا ہے کہ تم اس طاقت سے جائز فائدہ اٹھاؤ، ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. تقدیر کا معنی یعنی کائنات کے نظام خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم خدا کے پاس ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر مجرم کے جرم کرانے والا خدا ہو، لیکن انہوں نے یہی معنی لیا تاکہ ظالم حکمرانوں کو اور ان کے گناہان کے لیے جواز پیش کر سکے. ابھی بھی دیکھیں اتنی بڑی کوتاہی کی ہے، اور ہزاروں کے تعداد، 7400، آخر میں خود سعودی حکومت کے اعلان حاجی، لیکن اس وقت پیاسے سے مارے گئے، طرح شہید ہو گئے، جان بوجھ کر یہ کام کیا. ون ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہزار ذرائع ہے، اطراف میں جو کین ہیں ان کو گرا سکتے تھے، ہزار ذرائع تھے ان کی جانوں کو بچا سکتا تھا اپنے اس تکبر اور غرور کی وجہ سے. اور پھر سب مسلمانوں کو عموماً اپنے کے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اسے ہی مرنے دیا. ورنہ پیاس سے اتنی تعداد میں، وہ اسی جگہ پر جہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور راستہ بھی بند خود نے کیا ہے. تو اس کے بعد جواز کیا پیش کرتے ہیں، یہ تقدیر الہی تھی. دیکھو اس یعنی علم کے دور میں، 20ویں صدی میں مفتی کہتے تقدیر الہی. تو اس وقت تو سب نے یہی فتویٰ لگایا کہ حسین کی شہادت تقدیر الہی تھی. جب تقدیر الہی تو امام کو شہید کرنے والا خدا ہو گیا. عجب غریب گروہ سے واسطہ ہے، جب تعجب کے بعد میں اس زمانے میں جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، قضاء و قدر کے معنی واضح ہے، اس کے باوجود کہ قضاء و قدر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے خدا کراتا ہے. جو کچھ انسان کرتا ہے خدا کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، اس طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے یا جائز فائدہ اٹھاتا ہے. جھوٹ بولنے والا بھی خدا کی دی ہوئی زندگی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جھوٹ بولتا ہے، سچ بولنے والا بھی خدا کی دی ہوئی طاقت سے صحیح فائدہ اٹھا کر سچ بولتا ہے. تو اس طریقے سے یہ کہنے کی کوشش کی یہ تقدیر کی. تو آپ کے لیے اس میں کوئی پیغام نہیں ہے اس قیام میں، ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. اس عظیم واقعہ کے حوالے سے، واقعہ جتنا عظیم اس کے خلاف سازشیں بھی عظیم ہیں. ہر حق کنڈے کو اپنایا گیا، حدیث استعمال کیا، فقہا کے فتوے، آیات القرآنی، سیاسی حربے اور علم کلام کے مکاتب فکر سب کو استعمال کیا، اس وقت حسین کے ساتھ دینے سے روکنے کے لیے استعمال کیا. اس زمانے میں تھا ایک گروہ مرجعہ، بنو امیہ ان کی بڑی حمایت کرتے تھے. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ اگر عمل نہ کرے کوئی حرج نہیں، عقیدہ صحیح ہو عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک آدمی کیوں حسین کے ساتھ دے کر کربلا میں شہید ہو کر جنت جائے؟ یزید کے ساتھ دے دے، دنیا میں بھی عیش کرے گا، جنت بھی چلا جائے گا. یعنی اس طریقے سے باور کرایا کہ نجات کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو آدمی آسان راستہ کو اپناتا ہے نا، مشکل راستہ کو تو نہیں اپناتا ہے. اب یزید کے لیے کفر کے الفاظ جائز ہونے کے لیے اسی فرقے کے افراد نے کہا، یعنی اس فرقے کے عقیدہ، کہ اگر آپ زبان پر کفر کے الفاظ بھی جاری کریں گے، دل میں ایمان ہو تو کافی ہو، عمل بھی نہیں ہے، زبان پر کفر کے الفاظ بھی جاری کرو کوئی حرج نہیں. تاکہ یزید کے لیے کفر کے الفاظ جاری کرنا آسان ہو، پھر سارے معاشرے اسی جیسا ہو جاتا ہے، پھر کفر کے الفاظ جاری کرنے کے بعد کوئی مسلمان نہیں رہتا. ایسے ہٹ کنڈے اپنائے گئے احادیث کے ذریعے، علماء کے ذریعے وغیرہ، تمام ذرائع سے، اور بھی سازشیں مسلسل اب تک جاری ہے. آپ کی خدمت نارض کریں گے، اور اس کے مقابل میں اہل حق نے جو کوششیں کی، قربانیاں دی اس پیغام کو، اس عظیم واقعہ کو بچانے کے لیے. اصل بچانے والا خدا ہے، خود ایمیات ہار ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے سلف صالح نے عظیم ترین قربانیوں کے ذریعے آزاداری حسین کی حفاظت کی. کیوں حفاظت نہ کرے؟ ان ہستیوں کی قربانیاں بہت عظیم ہیں، ہستیاں بے مثال ہستیاں، ان کی قربانیاں بھی بے مثال. عالم ہستی میں محمد و آل محمد کی طرح کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور ان کی قربانیوں سے بڑھ کر کسی نے قربانی نہیں دی ہے. تاریخ انبیاء کو آپ دیکھیے، ان کی قربانیوں سے بڑھ کر کسی نبی نے اتنی مصائب برداشت نہیں کی ہے. یہ وہ عظیم قربانی ہے. اسی لیے انبیاء الہی آدم سے لے کر خاتم تک حسین پر روتے تھے. ایک دن سید سجاد کربلا کے واقعہ کے بعد سخت رو رہے تھے. کسی نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے سیدانیوں کے اسیر یاد آ گئی. ایک باعزت انسان کے لیے سب سے ناقابل برداشت یہی بات ہوتی ہے. ممکن ہے ہم خود کم درجے کے لوگ ہیں، ائمہ کی نسبت میں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری جان خطرے میں پڑے قابل قبول ہے، لیکن ہماری ناموس حسیر ہو جائے، یقیناً ہو سکتا، شاید مجھ جیسے ضعیف آدمی برداشت نہ کر سکے. اہل بیت کی وہ عظمت، جب جناب شہزادی زینب دنیا میں آئی، جناب سیدہ نے کپڑے میں لپیٹ کر پیغمبر کی خدمت میں لایا، پیغمبر رونے لگے. عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہوا، کیوں آپ رو رہے؟ آپ نے تو علی مرتضیٰ کو گلے سے لگا کر گریہ کیا تھا. فرمایا تھا، علی رمضان میں شہید ہوں گے، میرے بیٹا حسن کو جب دنیا میں آئے حسن تو آپ نے فرمایا زہر الہی سے شہید ہوں گے، بیٹے حسین جب دنیا میں آئے تو آپ نے دوبارہ حسین کی شہادت کی خبر سنائی، کیا یہ بیٹی بھی شہید ہوگی؟ فرمایا، بیٹی شہید تو نہیں ہوگی، لیکن اسیر ہوگی، بازاروں میں درباروں میں ان کو جانا پڑے گا. آل محمد کے بہت سخت واقعات. امام جعفر صادق کی دولت سرا کو آگ لگا دی گئی منصور دوانقی کے زمانے میں، منصور کے حکم سے آگ لگا دی. دوسرے دن ایک صحابی آیا آپ کی خدمت میں، عرض کیا، مولا آپ رو رہے ہیں؟ امام رو رہے تھے. پوچھا، آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا، خیریت سے تو گزری، لیکن میں کل تھا، میری موجودگی میں دولت سرا میں آگ لگا دی گئی، میں آگ بجھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں فرزند ابراہیم ہوں، آگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن سیدانیہ اتنی پریشان تھی کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں بھاگ رہی تھی، میرے ہوتے ہوئے میں آگ بجا رہا تھا اس کے باوجود شام غریبان کے وقت کیا ہوا ہوگا؟ فرماتے امام جعفر الصادق شام غریبان کے وقت کیا ہوا ہوگا جب خیموں میں آگ لگا دی گئی؟ علی مرتضیٰ اپنے آخری وصیتوں میں شہزادی زینب سے فرمائیں بیٹی آپ اسیر ہو کر مظلوم غریب تنہا اسی شہر میں آنے والی بےکش ہو کر اسی شہر میں آنے والی ہو۔ شہزادی زینب جب عاشور کے دن علمدار آپ کی خدمت میں آئے فرمایا علمدار اب مجھے پتہ چلا میرے اسیری کے دن قریب ہو چکے ہیں، میرے والد نے جب فرمایا تھا بیٹی اپنے آپ کو تیار کرنا میں حیران تھی، وہ بہن جس کے حسنین جیسا علمدار جیسا محمد جیسے بھائی ہو وہ کس طرح سے اسیر ہو سکتی ہے؟ ابھی جو آپ آئے ہیں اب معلوم ہوتا ہے میرے اسیری کے دن قریب ہو گئے۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے عارف عالم خواب میں امام زمانے کی زیارت کرتا ہے، پوچھتا ہے مولا یہ بتائیے آپ نے زیارت نہائی میں فرمایا ہے کہ آنسو کی بجائے خون کے آنسو بہاؤں گا، یہ بتا دیجئے علی اکبر کا غم ہے جس پر آپ خون کے آنسو بہانا چاہتے ہیں؟ فرمایا علی اکبر اگر ہوتے خود بھی میرے ساتھ شریک ہو جاتا۔ پھر پوچھا کیا علمدار کا غم ہے، علمدار کے مسائل ہیں جس پر آپ خون کے آنسو بہانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اگر علمدار ہوتے علمدار بھی میرے شریک۔ فرمایا حسین کی شہادت ہے جس پر آپ خون کے آنسو بہانا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، اگر حسین زندہ ہوتے حسین زندہ ہوتے تو حسین یہ بات نہ کرتے، میرا مقصد زینب کی اسیری ہے، زینب کی اسیری پر میں خون کے آنسو بہا رہا۔ سب سے بڑی مصیبت سب سے بڑا غم یہی ہے، علی مرتضیٰ نے جب جناب سیدہ کو دفن کرنا چاہا ایک جملہ فرمایا یا رسول اللہ قل عن صفیتک صبری ورق عنها تجلدی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے علی کے صبر میں کمی آئی، علی کے برداشت کم ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ کون سی مصیبت ہے جس کو علی برداشت نہ کر سکے، پیغمبر کے پاس شکایت کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں شاید سب سے بڑی مصیبت ایک غیرت مند انسان کے لیے وہ ہے کہ اس کے ناموس پر غیرت سے علی اٹھائے۔ علی مرتضیٰ نے ایک دفعہ دیکھا ہے لیکن شکایت کی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی، سید سجاد نے کربلا میں کربلا سے کفر تک بار بار تازیانے اٹھتے دیکھا، بھوپے اماں کے جس آدھار پر اصحاب مقاتل جناب شہزادی زینب کی زبان حال بیان کرتے ہیں کہ شہزادی جب واپس پہنچی حسین کے مزار پر فرمانے لگی بھیا بھیا میں نے آپ کی ساری وصیتوں پر عمل کی ہے، اگر کوئی غیر نہ ہوتا میں دکھاتی کتنے تازیانہ میں نکالا۔
الا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم انا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا اعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمه، يا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمیں ہمیشہ جب تک زندہ ہے حسین کے عزاداری میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان مذہب اہل بیت، دشمنان شایان اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا حاضرین کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما،
ہمارے مرحومین اور خصوصاً شہداء کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حاضرین کی تمام حاجات شریعہ کو بحق شہداء کربلا ان تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین شہداء اسلام کے لیے سورہ فاتحہ۔